दूर दराज से आने वाले मोहतरम मेहमान गिरामी, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, प्रदर्शित माओ और अपनी तकरीर की शुरुआत मैं एक सवाल से करना चाहता हूं। सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जो दुनिया में इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सबसे पहले मिली। सवाल ये है कि अल्लाह की तरफ से मिलने वाला पहला तोहफा, इंसान को पहला गिफ्ट क्या मिला अल्लाह ताला की तरफ से? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है? वो कौन सी चीज है जो दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है? तो पहला सवाल था कि अल्लाह की तरफ से इंसान को सबसे पहला तोहफा क्या मिला। हमें और आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे पहला इंसान कौन था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, उनको पैदा करने के बाद हजरत हव्वा को बनाया और दोनों को बनाने के बाद दोनों को ये हुक्म दिया कि तुम दोनों आराम से जन्नत में रहो, खाओ पियो, एक दरख्त बताया कि उसके करीब मत जाना। शैतान के बहकावे में आकर हजरत आदम और हजरत हव्वा ने उस दरख्त को खा लिया। नतीजा क्या निकला? दोनों नंगे हो गए। सबसे पहली सजा ये मिली कि दोनों नंगे हो गए, शर्मगाह खुल गई, जिस्म का कपड़ा छीन लिया गया। एक बात ये मालूम हुई कि इंसान का कपड़ा पहनना ये नेचुरल चीज है। आदम और हव्वा भी कपड़ा पहने हुए थे, जब सजा मिली तब नंगे हुए। तो पता ये चला कि नंगापन, उरियानियत, वल्गैरिटी, ये इंसानियत के खिलाफ है। ये हजरत आदम और हव्वा के तरीके के भी खिलाफ है। हजरत आदम और हव्वा भी कपड़ा पहनते थे, नंगे नहीं रहते थे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा जब दोनों के दोनों नंगे हो गए, दोनों के जिस्म से कपड़े उतार लिए गए, कपड़े छीन लिए गए, कुरान कहता है फतफिका यफ्तिबानी, दोनों जन्नत के दरख्त के पत्तों से अपनी अपनी शर्मगाहों को छिपाने लगे। कोई देख नहीं रहा लेकिन शर्म आ रही थी, अरे मैं नंगा हो गया। दरख्त के पत्तों से अपनी शर्मगाहों को छिपाने लगे। इससे यह मालूम हुआ कि शर्म हया ये इंसान के अंदर फितरी चीज है। जिसके अंदर शर्म हया ना हो वो इंसान ही नहीं है, वो इंसान ही नहीं है। कंप्लीट इंसान, मुकम्मल इंसान वो है जिसके अंदर शर्म हया का मादा पाया जाए। हजरत आदम और हव्वा के अंदर शर्म हया थी, इतनी शर्म आ रही थी कि दोनों अपनी अपनी शर्मगाहों को छिपाने लगे। अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अलम अन हुकुमा अंतिल कुमा शजरा, मैंने मना नहीं किया था कि उस पेड़ को मत खाना, उस पेड़ के करीब मत जाना, चलो जाओ यहां से। अल्लाह ने दोनों को जन्नत से निकाल के जमीन पर पहुंचा। अब दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि शैतान ने तो बड़ा मीठा मीठा ऑफर पेश किया था
جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا تو شیطان نے آ کر کہا, ارے تم لوگ بیوقوف ہو, یہ جو پیڑ ہے نا اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے, یہ امرت ہے امرت, اس کو کھانے کے بعد ہمیشہ جنت میں رہو گے, کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی. تو شیطان نے آفر تو بڑا اچھا اچھا دیا تھا, اور جیسے ہی کھایا ننگے ہو گئے اور جنت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا. تو بات تو سمجھ میں آ گئی کہ شیطان غلط بول رہا, اپنی غلطی کا احساس تو ہوا لیکن توبہ کیسے کریں, اپنی غلطی کی معافی کیسے مانگے یہ معلوم نہیں. اللہ نے حضرت آدم کو اس غلطی کی معافی مانگنے کی دعا سکھائی, فتلقى آدم ربه کلمات. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ کلمات سیکھے, کچھ دعا سیکھی. وہ دعا کیا تھی؟ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر وہ دعا بتائی گئی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے ہمارے پروردگار, ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, اور اے اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور تو نے اگر ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا تو اے اللہ, اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے رب, ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ دعا سب سے پہلی دعا تھی اس دنیا میں, سب سے پہلی دعا تھی. اور اس دعا کو سکھایا کس نے؟ اللہ نے سکھایا. تو میرے سوال کا جواب مل گیا کہ انسان کو اللہ کی طرف سے سب سے پہلا جو گفٹ دیا گیا وہ دعا ہے. دعا ہے, دعا. اور یہ دعا, یہ موسٹ پاورفل تھنگ ہے دنیا میں, اس سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے. کیوں؟ یہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا. کتنی بیماریاں ایسی ہیں کہ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود مجبور ہے, لاچار ہے, ہمارے پاس کینسر کا علاج نہیں ہے, ہمارے پاس ایڈس کا علاج نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو کچھ اور کہتا ہے. وَقَالَ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. میرے بندو تمہیں کینسر ہے, مجھ سے دعا مانگو. تمہیں ٹی بی ہے, تمہیں ایڈس ہے, تمہیں دنیا کی کوئی بھی بیماری ہے, ایک بار میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ. ادعونی, میرے بندو مجھ کو پکارو, مجھ سے دعا کرو. استجب لکم, میں ضرور تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ایک بار میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے دیکھو تو صحیح, ایک بار مجھ سے دعا کر کے دیکھو تو صحیح, میں ضرور تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ارے مجھے تو دعا کرنے والے اتنے پسند ہیں کہ اگر کوئی گھمنڈ کے مارے دعا نہ کرے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمیں دعا کرنے کی کیا ضرورت, اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس, پیسہ ہے, مکان ہے, سب کچھ ہے, ہم دعا کر کے کیا کریں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ فرما رہا ہے جو مجھ سے دعا نہیں کرتا, جو تکبر کرتا ہے, غرور کرتا ہے, گھمنڈ کرتا ہے, جو اپنے اہنکار کی وجہ سے, اپنے گھمنڈ کی وجہ سے ہم سے دعا نہیں کرتا, اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. اے اللہ تیری شان کا کیا کہنا, دنیا میں بڑے بڑے سخی ہیں, بڑے بڑے داتا ہیں, بڑے بڑے دینے والے ہیں, ان کے پاس مانگنے والا جاتا ہے, ایک بار جاتا ہے وہ دے دیتے ہیں, دو بار جاتا ہے وہ دے دیتے ہیں, تیسری بار جب کوئی مانگنے والا ان کے دربار میں جاتا ہے تو وہ بھی بھگا دیتے ہیں, کہہ رہے چلے جاؤ, تم نے میرا ہی دروازہ دیکھا ہے کیا. دنیا کے لوگ تو ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی ان سے مانگے, لیکن اللہ تیری شان کا کیا کہنا, کہ اللہ تبارک بتالا تو چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے, اگر اس سے نہ مانگا جائے, اگر اس سے دعا نہ کی جائے, اگر اس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے, اس کو غصہ آتا ہے. اسی پر عربی کا ایک شاعر کہتا ہے, اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب. اللہ تعالیٰ سے جب نہ مانگا جائے تب اللہ ناراض ہوتا ہے, اور انسان سے جب مانگا جاتا ہے, جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تب وہ ناراض ہوتا ہے. یہ فرق ہے اللہ میں اور انسان میں. اچھا ایک بات بتاؤ, اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز دے دے گا تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی آ جائے گی؟ آئیے مسلم شریف کی ایک حدیث اٹھاتے ہیں. نیما والو جلسہ بہت آپ کراتے ہیں, تھوڑا حدیث وغیرہ بھی سنیے, پڑھیے, اس کو جانیے. ایک حدیث ہوتی ہے اس کو بولتے حدیث قدسی. حدیث قدسی کس کو بولتے؟ وہ حدیث جس کو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کریں. حدیث تو اللہ کے نبی پر ختم ہو جاتی ہے, لیکن حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے نبی اپنے رب سے روایت کرے کہ میرا رب یہ کہتا ہے, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو مسلم شریف کی جو حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی اپنے رب سے بیان کر رہے ہیں کہ میرا رب کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟
یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تقربوا له.
میرے بندو, میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا ہے کہ میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا, میں کسی کے ساتھ انیائے نہیں کروں گا, میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا.
اور اے میرے بندو, ظلم کو میں نے تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا ہے, لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو.
یا عبادی کلکم ظالم الا من ہدیتہ. اے میرے بندو, تم سب کے سب گمراہ ہو, تم سب کے سب بھٹکے ہوئے ہو. ہاں جس کو میں راستہ دکھا دوں وہی ہدایت پر ہے. فاستہدونی احدکم, مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. میرے بندو, تم سب کے سب بھوکے ہو. ہاں میں جس کو کھانا کھلا دوں وہ بھوکا نہیں ہے, مجھ سے کھانا مانگو میں تم کو کھانا دوں گا. یا عبادی کلکم عار الا من قطعتہ فاستکسونی اکسکم. میرے بندو, تم سب کے سب ننگے ہو, تم سب کے سب ننگے ہو. جس کو میں کپڑا پہناتا ہوں وہی ننگا نہیں ہے, مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا دوں گا. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم. میرے بندو, تم دن رات گناہ کرتے ہو, تم دن رات کام کرتے ہو, اور میں ہی گناہوں کو معاف کرتا ہوں. میرے بندو, مجھ سے معافی مانگو, مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو, میں تمہیں معاف کروں گا. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقا قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا. میرے بندو, اگر ساری دنیا کے انسان مل جائیں, انسان تو انسان جنات بھی مل جائیں, پہلے کے لوگ بھی مل جائیں, بعد کے لوگ بھی مل جائیں, اور سب مل کے کسی ایک متقی اور پرہیزگار آدمی کی طرح بن جائیں, سب پرہیزگار بن جائے, سب نیک بن جائے,
ماں زیادہ بھی ملکی شیعہ,
ساری کی ساری کی دنیا کے لوگ اگر متقی بن جائے, پرہیزگار بن جائے, نیک بن جائے, اللہ کو ماننے والے بن جائے, اللہ تعالیٰ کی حکومت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں. ہم سوچے کہ ہم متقی ہو جائیں تو اللہ کا کچھ بھلا ہو رہا ہے، سب کچھ نہیں.
یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قالوا فی سعید واحد.
اے میرے بندو، اگر ساری کی ساری دنیا کے انسان اور جنات شروع سے لے کے آخر تک سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں، فسألونی، اور سب مل کر مجھ سے مانگیں، ہر آدمی اپنی اپنی مانگ کرے، اے اللہ مجھے کار دے دے، اے اللہ مجھے بنگلہ دے دے، اے اللہ مجھے اچھی بیوی دے دے، ہر آدمی کا اپنا سوال ہو، اپنی دعا ہو. اور میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کر لوں، میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، جو وہ مانگ رہا ہوں میں اس کو دے دوں.
مان کرندی
غور کیجیے، اللہ تعالیٰ کا پاور دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، اللہ تعالیٰ کا خزانہ دیکھو. اللہ فرما رہا ہے ساری دنیا کے لوگ مل کر، انسان اور جنات سارے کے سارے مل کر مجھ سے دعا کریں، مجھ سے مانگے، اور میں سب کی دعا کو قبول کروں تو بھی میرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ میرے خزانے میں اتنی ہی کمی آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈالو. سوئی کو سمندر کے اندر ڈال دو اور پھر نکال دو، سوئی نے سمندر کا پانی کتنا کم کیا. علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ مثال دینے کے لیے بتا رہا ہے، ہمارے ذہن اور دماغ کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہا ہے کہ ہماری نظر میں سب سے چھوٹی چیز سوئی ہے اور سب سے بڑی چیز مقدار کے اعتبار سے سمندر ہے. تو یہ ہمیں مثال دینے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے تو سوئی بھلا کتنا پانی کم کرے گی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ساری دنیا کے انسانوں کی دعا کو قبول کرے تو اللہ کے خزانے میں سوئی کے برابر بھی کمی آنے والی ہے. میرے بھائیو، وہ اللہ جس کا خزانہ اتنا بڑا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا یمین اللہ ملا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہے، ہمارے پاس کمی آ سکتی ہے، ہمارے خزانے میں کمی آ سکتی ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم پھر بھی اس سے دعا نہ کریں، ہم پھر بھی اس کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، ہم پھر بھی اپنے آپ کو اللہ کے دربار کا محتاج نہ سمجھیں، ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے. ہم لوگ دعا کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. ایک آدمی بیمار ہوا تو سب سے پہلے خیال ہی آتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے، سب سے پہلے خیال ہی آتا ہے کہ دوا لائی جائے، سب سے پہلے خیال ہی آتا ہے کہ انجیکشن لگوایا جائے، دعا کا نمبر آخر میں آتا ہے کہ اچھا چلو دعا بھی کر لو. دعا بھی کر لو نہیں، دعا ہی کرو. دوا بعد میں ہے، علاج بعد میں ہے، ارے دعا ایک ایسی چیز ہے کہ بغیر انجیکشن کے، بغیر آپریشن کے، بغیر دواؤں کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بیماری کو دور کرے. ایک بیماری ہے جس کو بولتے ہیں برف کی بیماری، جسم کے اندر سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں، بڑی خطرناک بیماری ہے. یہ بیماری جو ہے بہت کم جو ہے صحیح ہو پاتی ہے. دعا کے اندر اتنا پاور ہے کہ یہ بیماری بھی دور ہو سکتی ہے. آئیے ایک حدیث سناتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت عمر فاروق. ان کے پاس ایک بار یمن سے کچھ قافلے آئے، یمن کے بہت سارے قافلے آئے، لوگ آئے، بہت سارے الگ الگ قبیلے کے لوگ آئے. تو حضرت عمر سب سے پوچھ رہے ہیں، اچھا تم کس قبیلے کے ہو؟ قبیلے کرن کے ہو؟ قبیلے کرن کے لوگ آ گئے. اچھا تم قبیلے کرن کی فلاں شاخ مراد سے ہو؟ ہاں مراد سے ہیں. پوچھتے پوچھتے حضرت عمر فاروق حضرت اویس نام کے ایک صاحب سے ملے. بولے آپ کا نام اویس ہے؟ بولے ہاں. بولے آپ کا تعلق قبیلے کرن سے ہے؟ بولے ہاں. بولے قبیلے کرن کی فلاں شاخ مراد سے ہے؟ بولے ہاں. بولے آپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے مجھ کو ایک وصیت کی تھی. کیا وصیت کی تھی؟
حضرت عمر بعد میں بولے
مجھے اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا اگر تمہارے پاس یمن کے قبیلہ قر سے اور اس کی شاخ مراد سے اگر اویس نام کے ایک آدمی آئے, یہ اویس وہ ہیں کہ ان کے پورے جسم میں سفید داغ کی بیماری تھی, ان کو برد کی بیماری تھی, انہوں نے اللہ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کے پورے سفید داغ چلے گئے. صرف ایک درہم کے برابر پورے جسم میں کہیں ایک درہم کے برابر چھوڑ گیا ورنہ ان کی پوری بیماری ختم ہو گئی. اے عمر اگر یہ آدمی تم کو ملے تو ان سے دعا کرانا. یہ حضرت اویس صحابی نہیں ہے, یہ تابعی ہیں. انہوں نے نبی کا زمانہ پایا لیکن بیچارے نبی سے ملاقات نہیں کر پائے. ان کی والدہ تھی, ان کی دیکھ بھال کرنے والا ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے تھے, ماں کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاتے تھے. ماں کی دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں کر پائے. نبی کا زمانہ پایا لیکن صحابی نہیں ہو پائے, کیونکہ صحابی کے لیے ضروری ہے کہ نبی سے ملاقات ہوئی ہو. نبی سے ملاقات نہیں ہوئی, تابعی ہیں لیکن ان کا مقام دیکھو, یہ اتنے نیک تھے کہ انہوں نے اپنے لیے دعا کی, ان کو سفید داغ تھے, انہوں نے دعا کی, اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کا سفید داغ چلا گیا. اللہ کے نبی اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آئیں تو ان سے دعا کرانا, ان سے کہنا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجئے. ان کا یہ مقام بتایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں دعا وہ چیز ہے جو اتنی خطرناک بیماری, اور ابھی کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہے, مصر کے اندر ایک آدمی کو کینسر کی بیماری تھی. ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ آپ کو کینسر کی بیماری ہے, اب آپ کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے. بیچارہ وہ آدمی, ایک آدمی کو اگر ڈاکٹر بول دے کہ آپ 6 مہینہ زندہ رہیں گے اس کے بعد مر جائیں گے تو بیچارہ وہ آدھی زندگی تو اس کی ویسے ہی چلی جائے گی. جب اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں 6 مہینے میں 2 مہینے میں 4 مہینے میں مرنے والا ہوں, بیچارے بالکل مایوس ہو کے گھر آئے. معتبر واقعہ ہے, وہاں کے اخبارات میں بھی چھپا تھا. گھر آئے اچانک قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے. قرآن کریم کی ایک آیت نظر سے گزرے, کون ہے جو مجبور کی مجبوری میں اس کی دعا کو سنے, کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے, کون ہے جو بیمار کی بیماری کو دور کرے. امن یجیب المضطر, کون ہے بیچارہ جو اضطراب کی حالت میں ہو, جو لاچار ہو, جو مجبور ہو, جس کے لیے دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں. کون ہے ایسا آدمی جو اللہ سے دعا کرے اور اللہ اس کی دعا کو قبول کرے, اس کی بیماری کو دور کرے. کینسر کا مریض ہے, ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں. جب یہ آیت ان کی نگاہوں سے گزری, اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیا, اللہ دنیا کے سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے لیکن اللہ تیرا قرآن بول رہا ہے کہ تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے, تو ہر بیماری کو دور کر سکتا ہے, تو ہر دکھ کو دور کر سکتا ہے. اے اللہ میری بیماری کو دور فرما دی. دن رات یہ دعا کرنے لگے. 10 دن کے بعد, 1 ہفتے کے بعد انہیں اپنے جسم میں پہلے جیسی طاقت محسوس ہونے لگی. اور کچھ دنوں کے بعد جب وہ ڈاکٹر کے یہاں گئے, کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ایک بار میرے خون کا ٹیسٹ کیا جائے کہ کیا واقعی میرے اندر کینسر کے جراثیم ہیں, کینسر کے کیٹاڑو ہیں. ڈاکٹر نے چیک اپ کیا, ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیا تو پتا یہ چلا کہ ان کو تو کینسر ہے ہی نہیں, اللہ نے وہ جراثیم ہی ختم کر دیے. میرے بھائیو اللہ کی شان وہ ہے کہ اس سے دعا کرنے پر کینسر جیسی بیماری دور ہو سکتی ہے, ٹی بی جیسی بیماری دور ہو سکتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم دعا کرتے کیسے؟ دعا کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہے کہ بس ایسے ہی ہم اللہ سے دعا کرتے رہے اور اللہ تعالی ہماری ہر دعا قبول کرے گا؟ نہیں, دعا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. جب تک ہم اس طریقے کو فالو نہیں کریں گے ہماری دعا قبول نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے رب سے دعا کرو تضرع کے ساتھ. تضرع کس کو بولتے ہیں؟ گڑ گڑاتے ہوئے. اللہ کے آگے دعا کرو تو سینہ تان کے نہیں, گھمن کے ساتھ نہیں, غرور کے ساتھ نہیں. اللہ کے آگے لاچار بن جاؤ, اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ, گریہ وزاری کرو, تضرع ہو, اپنے آپ کو بالکل عاجز اور لاچار بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو. اور یہاں پر ایک بات اور یاد رکھی جائے کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب سے دعا کرو. پتا یہ چلا کہ دعا بھی عبادت ہے اور دعا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سے نہیں کی جا سکتی. کسی اور کے آگے اگر ہم دست دعا دراز کریں گے تو یہ بھی شرک ہو. اچھا, دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واٹ از دعا, واٹ از دا ڈیفینیشن آف دعا, دعا کی تعریف کیا ہے, دعا کی ویاخیا کیا ہے, دعا کو ہم ڈیفائن کیسے کریں؟ دعا کہتے ہیں, علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کا مطلب ہوتا ہے طلب ما ينفع الداعی. دعا کہتے ہیں وہ چیز طلب کرنا, وہ چیز مانگنا جو دعا کرنے والے کو فائدہ دے. وہ طلب کشف الضر عنہ. اور دعا کہتے ہیں اپنے آپ سے کسی نقصان کو, کسی تکلیف کو, کسی بیماری کو, کسی پریشانی کو دور کرنے کی بات کرنا. اب جیسے اللہ کے نبی کی دعاؤں کو دیکھیے آپ, کیسی کیسی دعائیں اللہ کے نبی کرتے تھے. آئے ہیں ہم اور آپ صرف اپنے نبی کی دعاؤں کو یاد کر لیں, ایسا لگتا ہے کہ ساری چیزیں اس میں آ گئی. ہماری مائیں بہنیں اگر ہماری میری آواز سن رہی ہوں تو وہ غور کریں, اللہ کے نبی یہ دعا اپنی پیاری بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاتے ہیں کہ اے عائشہ یہ دعا پڑھا. دیکھیں دعا کیا ہے.
اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.
اے اللہ میں تجھ سے بھلائی کا سوال کرتا ہوں, اے اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں, اے اللہ چاہے وہ جلدی ملے, چاہے وہ دیر میں ملے, چاہے وہ میرے مقدر میں ابھی لکھا ہو, چاہے بعد میں لکھا ہو, لیکن اے اللہ میں تجھ سے ہر قسم کی بھلائی کا, ہر قسم کے خیر کا سوال کرتا ہوں. اور اے اللہ میں تجھ سے وہ خیر بھی مانگ رہا ہوں جو میں جانتا ہوں, اور وہ بھی مانگ رہا ہوں جو میں نہیں جانتا, جس کی مجھے نالج ہے. ارے بندے کو کیا پتا کہ اس کے حق میں بہتر کیا ہے, بندہ تو اپنے دماغ کے حساب سے نہ مانگ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ دے دے وہ دے دے. اللہ نے پیدا کیا, اللہ اس کا خالق ہے, اس کا مالک ہے, اس کا رب ہے, اللہ کو پتا ہے کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے. اس لیے یہ سکھایا گیا کہ یہ دعا کرو کہ اے اللہ مجھے وہ بھلائی دے جو میں جانتا ہوں, اور جو میں نہیں جانتا ہوں وہ بھی مجھے. اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگ رہا ہوں ہر اس برائی سے جو جلدی ملے یا دیر میں ملے. اور وما علمت منہ وما لم اعلم, اور جس برائی کو میں جانتا ہوں جس برائی کو میں نہیں جانتا ہوں اسے میں تیری پناہ مانگ رہا ہوں. چھوٹی سی دعا ہے, لیکن غور کرو میرے بھائیوں, اس دعا کے اندر کائنات کی ساری چیزیں آ گئیں. تو پہلی چیز یہ یاد رکھی جائے کہ دعا ہمیں کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا ہے. کسی اور سے دعا کریں گے تو شرک ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن عباس جو 8 سال کے بچے تھے ان کو اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں
یا غلام انی اعلمک کلمات.
اے بچے میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں, غور سے سن.
اذا سألت فاسأل اللہ.
جب بھی سوال کر اللہ سے سوال کر, وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب بھی مدد طلب کر اللہ سے مدد طلب کر, جب بھی دعا کر, جب بھی دعا کے لیے ہاتھ پھیلا اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا. جس نے کالے دھاگوں پر بھروسہ کیا, جس نے گنڈے اور تعویذ پر بھروسہ کیا, جس نے لال پیلے دھاگوں پر نفع اور نقصان کا مالک اس کو سمجھا, اس نے شرک کیا میرے بھائیوں. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سوال کرو تو اللہ سے کرو, مدد مانگو تو اللہ سے مانگو, نفع دینے والا اللہ ہے, نقصان پہنچانے والا اللہ ہے. تو پہلا دعا کا پہلا سبق یہ ہے کہ دعا کرو تو اللہ سے کرو, اور دوسرا سبق یہ ہے کہ دعا میں تضرع ہو. دعا کرو تو گڑ گڑا کے کرو, دعا کرو تو اللہ کی بارگاہ میں لاچار ہو کے کرو. وہ خوب کیا اور چپکے سے دعا کرو, پبلک کے لیے نہیں, پبلک کے سامنے دعا کر رہے ہیں, سب کو دکھا کے دعا کر رہے ہیں. دعا میں پرائیویسی ہو, دعا سیکریٹلی ہو, دعا بندے اور رب کے بیچ کا ایک کمیونیکیشن ہے. آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ اسی لیے بہت تیز تیز دعا کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا. ایک بار صحابہ کرام بہت بلند آواز میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے, اللہ سے دعا کر رہے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ اپنے اوپر رحم کرو, انکم لا تدعون اسما, تم بہرے سے دعا نہیں کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بہرا نہیں ہے. اسی لیے نبی کی دعائیں, صحابہ کی دعائیں ایسی ہوتی تھی جیسے کوئی کسی سے چپکے چپکے بات کر رہا ہو, کسی سے سرگوشی کر رہا ہو, کسی سے راز کی باتیں کر رہا ہو. اور جب آدمی دعا کرے تو یقین کے ساتھ کرے کہ ہاں میری دعا قبول ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ سے دعا کرو تو یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ قبول کرے گا. شک ہو پتا نہیں دعا قبول ہوگی, ایسی دعا نہیں کرنا. دعا کرنا تو یقین کے ساتھ کرو. کیوں؟ آگے وجہ بتائیے. لا یستجیب اللہ دعاء قلب اللہ, اللہ تعالی ایسے آدمی کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے جس کا دل کہیں اور لگا ہو. آپ دعا کر رہے ہیں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں اور آپ کی توجہ کہیں اور ہے, آپ کا دماغ کہیں اور ہے, ایسی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. دعا کرو تو پورا کنسنٹریٹ کرو, مائنڈ کو سیٹ کرو, اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہو, سوچو تم کس کے دربار میں بیٹھے ہو, کس سے مانگ رہے ہو, یقین کے ساتھ دعا کرو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک دن جا رہے تھے, ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا, اس کے ہاتھ میں کچھ کنکری ونکری بھی کھیل رہا تھا, کنکری سے کھیل رہا تھا اور دعا کر رہا تھا اللہم اے اللہ میری شادی کرا دے حور کے ساتھ. دعا کر رہا ہے کتنی اسٹینڈرڈ کہ میری شادی جنت کی حور کے ساتھ کرا دے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا بئس الخاطب انت, کتنا برا آدمی ہے تو, ارے رشتہ بھیجنے والا بھی کہیں رشتہ بھیجتا ہے تو قاعدے سے بھیجتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی جو حورے ہیں جنت کی حوروں کو رشتہ بھیج رہا ہے اور تیرا ہاتھ جو ہے تنکری سے کھیل رہا ہے, ایسی دعا نہیں کرنا. ارے دعا کرنا ہے تو قاعدے سے کرنا, دل دماغ جسم سب دعا میں لگاؤ. اور دعا کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا, ایک اس کا ادب یہ بھی بتایا گیا کہ ولا تعتدوا, دعا میں حد سے تجاوز مت کرو. کیا مطلب؟ بہت سے لوگ فالتو دعا کرتے ہیں, بے مطلب کی دعا. ایک صحابی نے دیکھا کہ ان کا بیٹا دعا کر رہا ہے اللہم انی اسالک القصر الابیض فی الجنہ, اے اللہ مجھے جنت میں داہنی سائیڈ میں سفید رنگ کا محل عطا فرما. یہ دعا کر رہا ہے جنت میں داہنی سائیڈ میں, باقاعدہ وہ لوکیشن بھی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ, ادھر ادھر نہیں چلتا, جنت میں داہنی طرف, وہ بھی وائٹ ہاؤس چاہیے, سفید رنگ کا محل چاہیے. صحابی بڑا بگڑے, بولے یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی ایسے دعا نہیں مانگتے تھے. اللہ کے نبی کی دعا کیا ہوتی تھی؟ اللہم انی اسألک الجنہ, اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں, اے اللہ مجھے جنت دے دے. وما قرب الیہا من قول وعمل, اللہ کے نبی دعا کرتے تھے, اے اللہ ہر وہ عمل مجھے کرنے کی توفیق دے, ہر وہ بات کہنے کی مجھے توفیق دے جو مجھے جنت میں لے کر جائے. ایسی دعا کرنا ہے. اور دعا جب کرو تو ہاتھ اٹھا کے کرو. دعا کے آداب میں سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو. ترمذی کی, ابو داؤد کی, مسند احمد کی حدیث ہے, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ حیی کریم, اللہ تعالی بہت حیا والا ہے. اللہ تعالی کو شرم آتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے, اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو کیسی حیا آتی ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. بس حدیث میں بتایا گیا, ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت حیا بھی ہے. اللہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے, بہت سخی ہے, بہت دینے والا ہے. یستحیی من العبد اذا يرفع يديه ان يردهما صفرا خائبتين, بندہ جب اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائے. لہذا دعا میں ہاتھ اٹھاؤ, یہ بہتر ہے, یہ سنت ہے, یہ دعا کے آداب. دعا کے آداب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ دعا ان اوقات میں کی جائے جو قبولیت کے اوقات بتائے گئے, جیسے رات کا آخری پہر جب ساری دنیا سو رہی ہے, لوگ اپنے اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہیں, اللہ کا ایک بندہ اٹھتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے, گڑگڑاتا ہے. اللہ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے. رات کا جب آخری ٹائم آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے, ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا کو میں قبول کروں, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں. تو وہ ٹائم بہت بہترین ٹائم, اذان اور اقامت کے بیچ کا ٹائم یہ قبولیت کا ٹائم ہے. جمعہ کے دن کے بارے میں بتایا گیا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. دعا کرنے کے پہلے ایک بات اور یاد رکھیں کہ دعا کبھی بیکار نہیں جاتی. دعا کچھ دے کے جاتی ہے, کچھ بیکار نہیں ہوتا ہمارا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اسے ضرور ملتی ہے, یا تو آپ نے جو دعا کی وہ آپ کو مل گیا, یا اس دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام اعمال میں کچھ نیکیاں لی, یا اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے کچھ گناہ معاف کر دیے. دعا میں تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے. آج ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے کتنی دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہر سال کروڑوں مسلمان حج کرتے ہیں, سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر رحم فرما, مگر پھر بھی مسلمان فلسطین میں کٹ رہا ہے, پھر بھی آسام میں پٹ رہا ہے, پھر بھی دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے. یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کروڑوں مسلمان, اربوں مسلمان اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے, اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اس سوال کا جواب مسلم شریف کی ایک حدیث میں موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ تعالی پاک ہے اور پاک ہی کو پسند کرتا ہے.
حرام روزی کھا کے، سود کھا کے، بیاج کھا کے، چوری کا مال کھا کے، ڈکیتی کا مال کھا کے، بے ایمانی کر کے، بہن کا حق مار کے، بیٹی کا حق مار کے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، ہماری دعا قبول نہیں ہو. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رجل یطیل السفر اشعث اغبر، ایک آدمی بہت دور سے لمبا سفر کر کے آتا ہے، بال اس کے بالکل گندے ہیں، چہرہ بالکل گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب. لیکن وہ مت امرو حرام، وہ جو کھانا کھا کے آیا تھا وہ حرام کمائی تھا، وہ مشربہ حرام، جو پانی پی کے آیا تھا وہ حرام کمائی کا تھا، وہ غذی بالحرام، اس کے ماں باپ نے جس کمائی سے اس کی پرورش کی تھی وہ کمائی حرام کی تھی. فأنا يستجاب له، اللہ کے نبی یہ نہیں کہتے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، صحابہ سے سوال کر لیتے ان کے، بتاؤ اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی، جس کا کھانا حرام، جس کا پانی حرام، جس کی پرورش حرام کمائی، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی. آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو ایل آئی سی لیے ہوئے ہیں، کتنے مسلمان بھائی ہیں جو بینکوں کا بیاج استعمال کرتے ہیں، کتنے مسلمان بھائی ہیں جو آج ایف ڈی کرا رہے ہیں، گورنمنٹ کی پالیسیز اپنا رہے ہیں، 100 کا 1000 کروا رہے ہیں. ابھی ایک صاحب کا فون آیا تھا میرے پاس کرناٹک سے، بولے حکومت نے ایک پالیسی نکالی ہے لڑکی کے لیے، بیٹی کے لیے، کہ ہر مہینے اتنا پیسہ آپ دیجئے تو 14 سال کے بعد اتنا آپ کو پیسہ ملے گا، آپ آرام سے لڑکی کو پڑھائیے، اس کی شادی کیجیے. یہ گورنمنٹ کوئی تحفہ نہیں دے رہی ہے، گورنمنٹ نے بینک سے ٹائی اپ کر رکھا ہے، گورنمنٹ نے انشورنس کمپنیوں سے ٹائی اپ کر رکھا ہے، وہ ہمیں انٹرسٹ دے رہی ہے، ہمیں بیاج دے رہی ہے. ہمارے علماء موجود نہیں ہیں، زیادہ بہتر مسئلہ بتا سکتے ہیں، لیکن میں اپنے حقیر مطالعے کی روشنی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ حکومت کی اس قسم کی پالیسیوں کو مسلمانوں کو نہیں اپنانا چاہیے. یہ سود اور بیاج کتنی خطرناک چیز ہے، آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑائی کرنے والا کہا ہے. جو آدمی سود کھاتا ہے، بیاج کھاتا ہے، انٹرسٹ کھاتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ارے اگر تم سود کھانا نہیں چھوڑ رہے ہو، اگر بیاج کھانا نہیں چھوڑ رہے ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو. ہے کسی میں مجال جو اللہ کے خلاف جنگ کرے، جو اللہ کے خلاف لڑائی کرے؟ میرے بھائیو، جب تک سود کھانا بند نہیں کرو گے، جب تک حرام کمائی پیٹ میں جانا بند نہیں ہوگی، تب تک دعائیں قبول ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. فانا یستجاب للذالک، اے میرے صحابہ کہاں سے اس کی دعا؟ اگر ہماری کمائی صحیح ہو، اگر ہم حلال کمائی کھانے والے ہوں، تو اللہ تعالی ہماری دعا وہاں سے بھی قبول کرے گا جہاں دنیا کا کوئی نیٹورک کام نہیں کرے. دنیا میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں کوئی نیٹورک کام نہیں کرتا. ذرا اللہ کے بندے یونس کو دیکھو، اللہ نے کہاں اس کی دعا قبول کی؟ قرآن نے اس کو ایک اندھیرا نہیں کہا، ظلمات کہا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. دنیا کا کوئی نیٹورک وہاں کام کرے گا کیا؟ کوئی وائی فائی کام کرے گا کیا؟ کوئی سگنل وہاں آئے گا کیا؟ مچھلی کے پیٹ سے یونس نے دعا کی، اور میرے نبی نے کہا کہ یہ دعا یاد کر لو، یہ دعا جو آدمی جس مصیبت میں پڑے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس مصیبت کو دور کرے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, اے اللہ تو پاک ہے میں ظالم ہوں. یہ دعا یونس نے کہاں کیا؟ مچھلی کے پیٹ میں کیا. کہاں کیا؟ جہاں ایک لائٹ اور ایک روشنی کا نام و نشان نہیں تھا, مچھلی کا پیٹ تھا, وہاں رات کا ٹائم تھا, سمندر کے پانی کی گہرائی تھی. لیکن اللہ تیرے نیٹورک کا کیا کہنا. اللہ نے یونس کی دعا کو مچھلی کے پیٹ سے قبول کیا اور مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی جا, جیسے میرے بندے کو تو نے نگلا تھا جا اس کو ویسے نگلا دیا. دعا کرو تو صحیح, دعا کے آداب کے ساتھ اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح. آج ہمارے یہاں یہ وسیلہ وسیلہ وسیلہ, پردھان منتری سے ملنا ہے تو اس کے سیکرٹری سے ملنا پڑے گا, چھت پہ چڑھ جانا ہے تو سیڑھی پکڑنی پڑے گی, یہ سب ڈھکوسلے اسی لیے لگائے تاکہ لوگ اللہ کو بھول جائیں, اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا بھول جائیں, اللہ سے دعا کرنا بھول جائیں. جب دولت غریب نواز دے دے گا, جب خزانے گنج بخش دے دے گا, جب اولاد اجمیر سے مل جائے گی تو اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ سے کون مانگے گا؟ اور کہنے والے نے تو کہہ بھی دیا, اللہ کے پلے میں وحدت کی سوا کیا, لینا ہے جو لے لیں گے دربار محمد. اللہ کے پلے میں وحدت کی سوا کیا, بس کلمہ پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے, ہمیں تو جو لینا ہے ہم اپنے نبی سے لے لیں گے. یہ جو ڈھکوسلہ لگایا گیا یہ امت کو اللہ سے دور کرنے کے لیے لگایا. ارے اللہ تو اتنے صاف اور اتنے کلیئر الفاظ میں کہہ رہا ہے, اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبونی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. میرے بندے ایک بار میرے آگے ہاتھ تو پھیلا, پھر دیکھ کہ میں کتنا قریب ہوں تیرے. اور یہیں پر ایک عقیدے کی بات سن لو, ہمارا یہ عقیدہ ہے, صحابہ کا یہ عقیدہ تھا, اس امت کے سلف صالحین کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اپنا عقیدہ سدھار لے. بہت سے لوگ قسم کھاتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر مان کے یہ قسم کھاتا ہوں, غلط ہے یہ قسم. اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے. اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, نعوذ باللہ, تو کیا اللہ تعالیٰ لیٹرین میں بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ گندگی کے مقامات پر بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے, وہ سب کی دعا سنتا ہے, سب کی حرکت پر اس کی نظر ہے, اس کی قدرت ہر جگہ ہے, اس کا علم ہر جگہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے. یہ عقیدہ یاد رکھیں. اے میرے نبی, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں یہ جواب دو, میں ان سے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی, جب بھی کوئی دعا کرنے والا, جب بھی کوئی پکارنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے, میں ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. فلیؤمنوا بی, بس ایک ہی شرط ہے, میرے اوپر ایمان رکھو. فلیستجیبوا لی, مجھ سے دعا کرو. ولیؤمنوا بی, اور میرے اوپر بھروسہ رکھو. آج ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں, ہم دھل مل یقین ہیں. شادی ہوئی, چار سال تک اولاد نہیں ہوئی, پانچ سال تک اولاد نہیں ہوئی, ڈاکٹروں کو دکھایا, حکیموں کو دکھایا, کسی بابا نے بتایا کہ ارے میرے پاس ایک تعویذ ہے, اپنی بیوی کے پیٹ میں بانٹ دو, ضرور تمہاری بیوی پریگنینٹ ہو جائے گی, بچہ ضرور ہوگا. گیا بابا کے یہاں سے تعویذ لایا اور بیوی کے پیٹ پر باندھا, بیوی پریگنینٹ ہو گئی, بچہ ہو گیا. بابا کی بات صحیح نکلی. اللہ تعالیٰ ایسے ہی تو آزماتا ہے. اگر ایک آدمی کو اجمیر جا کر اولاد ملتی ہے تو ہمارے ایک ہندو بھائی کو بنارس میں बाबा विश्वनाथ के दरबार में माथा टेकने के बाद भी अल्लाह ताला औलाद से देता है। एक हिंदू भाई को कश्मीर के अंदर वैष्णो देवी के दरबार में जाके सज्दा करने पर वहां पर भी उसको औलाद दे देता है। अल्लाह ताला आजमाता है कि मेरे बंदे तू मेरे पास, तेरा अकीदा कितना मजबूत है, तू कब तक मुझसे मांगता है। यहीं से एक सबक ये मिला कि दुआ करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमने दुआ की तो अब हम जल्दबाजी करें कि अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करे ही, जबरदस्ती है क्या? अल्लाह ताला पर आपका जोर है क्या? अल्लाह ताला भी कबूल नहीं करना चाहता आपकी दुआ, अल्लाह ताला आपको थोड़ा और भी मोहलत देना चाहता है, थोड़ा और ढील देना चाहता है। अल्लाह के नबियों ने उनसे ज्यादा नेक तो कोई नहीं हो सकता ना। इब्राहिम अलैहि सलाम जैसा पैगंबर अल्लाह से दुआ करता है,
रब्बे हदनी मिन अस्सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझको नेक औलाद अता फरमा।
कौन दुआ कर रहा है? इब्राहिम। होना तो ये चाहिए था कि इधर इब्राहिम दुआ करे और उधर बच्चा हो जाए, लेकिन अल्लाह ने 80 साल की उम्र में बेटा दिया।
मूसा अलैहि सलाम दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह
फिरौन बड़ा जालिम आदमी है, उसने बनी इसराइल का जीना हराम कर दिया है, ऐ अल्लाह फिरौन को बर्बाद कर दे, ऐ अल्लाह फिरौन को तबाह कर दे। मूसा अलैहि सलाम जैसा पैगंबर दुआ कर रहा है और हारून अलैहि सलाम जैसा पैगंबर पीछे आमीन बोल रहा है। एक नबी दुआ कर रहा है, एक नबी आमीन कह रहा है, लेकिन अल्लाह ने दुआ कब कबूल की? 40 साल बाद। कोई जबरदस्ती है क्या? अल्लाह ताला को जब कबूल करना है तो कबूल करेगा। और यह भी अल्लाह ताला की तरफ से एक सबक है कि पावर हमारे पास है। मेरे बंदो तुम मोहताज हो, मेरे नबी हो तो क्या, रसूल हो तो क्या, पैगंबर हो तो क्या, वली हो तो क्या, पीर हो तो क्या, बड़े नेक हो तो क्या, बड़े मुत्तकी हो तो क्या, बड़े बड़े दार हो तो क्या। या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, तुम सब के सब मेरे फकीर हो, मेरे मोहताज हो। मेरी मर्जी, मैं जब चाहे तुम्हारी दुआ कबूल करूं, और मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो नबी की दुआ भी कबूल न करूं। नूह अलैहि सलाम का बेटा डूब रहा था कि नहीं डूब रहा था? बोलो भाई, डूब रहा था। ताए अल्लाह तूने वादा किया था मेरे घर वालों की हिफाजत करेगा, अल्लाह मेरा बेटा, मेरा कलेजे का टुकड़ा मेरी आंखों के सामने डूब रहा है। अल्लाह ने डांट दिया,
قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ।
ऐ नूह, वो तेरा बेटा नहीं, उसका अमल खराब है। अल्लाह के यहां ये नहीं देखा जाता कि आपकी बिरादरी क्या है, अल्लाह के यहां ये नहीं देखा जाता कि आप खान हैं कि अंसारी हैं कि सैयद हैं, अल्लाह के यहां अमल देखा जाता है। किसी शायर ने कहा है,
बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, यहां नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता।
बड़े बाप का बेटा है, नूह अलैहि सलाम का बेटा है, पैगंबर का बेटा है, लेकिन डूब गया क्योंकि अमल गड़बड़ था। बाप की दुआ नहीं कबूल की अल्लाह ने बेटे के हक में। नबी के चचा अबू तालिब बीमार हैं, आखिरी टाइम नबी गए, चचा कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, बुखारी की रवायत थी। चचा से मोहब्बत थी, अबू तालिब से मोहब्बत थी मेरे नबी की। कहा है, चचा कलमा पढ़ दीजिए, मैं इस कलमे की के जरिए अल्लाह ताला के यहां आपके लिए लड़ूंगा, आपके लिए हुज्जत करूंगा। वहीं पर अबू जहल भी बैठा था। अबू जहल बोला, अरे अबू तालिब क्या कर रहे हो तुम, बाप दादा का मजहब छोड़ दोगे क्या? ये बाप दादा का फार्मूला 1400 साल पहले भी था, آج اپنے کسی مسلمان بھائی کو بولو یہ شرک ہے یہ بدعت ہے تو بولتا ہے ارے میرے باپ دادا جاہل تھے کیا, میرے باپ دادا کو معلوم نہیں تھا کیا. یہ باپ دادا والا فارمولہ 1400 سال پہلے بھی تھا. نبی کہہ رہے ہیں چچا کلمہ پڑھ لو, اور ابو جہل بول رہا ہے ابو طالب خبردار باپ دادا کا مذہب مت چھوڑنا. بخاری کی روایت ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, سانس ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی, دل کی دھڑکن رک گئی, اور ان کی زبان پر آخری جملہ جو تھا وہ یہی تھا
میں اپنے مذہب پر مر رہا ہوں.
نبی کا چچا مر گیا, نبی کلمہ نہیں پڑھا, اور اللہ نے قرآن میں اپنے نبی سے کہہ بھی دیا انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. اے میرے نبی آپ کا کام سمجھانا ہے, آپ کا کام راستہ دکھانا ہے, ہدایت دینا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے, ہدایت ہم جسے چاہیں گے. اس پر ایک شاعر نے کہا
ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی, ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی, نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا.
اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت نہ دینا چاہے کوئی مائی کا لاڈ اسے ہدایت نہیں دے سکتا. نبی کا چچا, نبی کو پالنے والا, نبی کی پرورش کرنے والا, ہر موقع پر نبی کا ساتھ دینے والا, لیکن نبی پر ایمان نہیں لا پائے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں میرے بھائی, کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کا پاور نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں نا نبی کے اختیار میں سب کچھ ہے, نبی مختار کل ہیں, نبی جو چاہیں کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں مختار کل اگر کوئی ہے تو اللہ, کوئی آل مائٹی ہے, کوئی سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ اللہ. نبی کے پاس بھی یہ پاور نہیں. اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو بھی ریجیکٹ کیا. اٹھائیے مسلم شریف, اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں, ایک مسجد راستے میں آئی, بنو حنیفہ کی مسجد. پتہ یہ چلا کہ مسجد کا نام کسی آدمی کے نام پہ رکھا جا سکتا ہے, مسجد اہل حدیث کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. ایک مسجد کے پاس سے گزر ہوا, مسجد کا نام تھا بنو حنیفہ کی مسجد, قبیلہ بنو حنیفہ کی مسجد تھی. یہ مت سمجھیے گا کہ حنفی مسلک کی مسجد تھی, وہ ایک قبیلے کا نام تھا بنو حنیفہ. اللہ کے رسول گئے مسجد میں, دو رکعت نماز پڑھی. پتا یہ چلا کہ مسجد میں کبھی بھی جاؤ تو دو رکعت نماز پڑھ لیا کرو, یہ مسجد کا حق ہے. لوگ مسجد میں جاتے ہیں لیٹرین کر کے چلے آتے ہیں, مسجد میں جاتے ہیں پیشاب کر کے چلے آتے ہیں, اور میرے نبی نے کہا تھا کہ قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسجدیں راستہ بن جائیں گی, مسجدیں گزرگاہ بن جائیں گی, مسجدوں میں لوگ آئیں گے آرام کریں گے سوئیں گے بھاگ جائیں گے, مسجدوں میں لوگ دو رکعت نماز بھی نہیں پڑھیں گے. یہ قیامت کی نشانی بتائی. اللہ کے نبی گئے, دو رکعت نماز پڑھی, فدعا ربہ دعاء طویلا. نماز پڑھنے کے بعد آپ نے بڑی دیر تک دعا کی, بہت دیر تک آپ نے دعا کی, اور دعا کرنے کے بعد ثم من صرفا, پھر آپ صحابہ کی طرف پلٹے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم کہ دعا قبلہ رخ ہو کر کرنی چاہیے. اللہ کے نبی امام ہیں, صحابہ پیچھے مقتدی ہیں, نبی دعا کر رہے ہیں قبلہ رخ ہو کر کر رہے ہیں, اور دعا کرنے کے بعد تب صحابہ کی طرف پلٹے. آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے تین دعائیں, دو دعائیں میرے رب نے قبول کر لی اور ایک دعا قبول نہیں. دو دعا اللہ تعالیٰ نے میری قبول کر لی اور ایک دعا ریجیکٹ کر دی. کیا کیا دعا کی تھی؟ نمبر ایک،
اے اللہ میری امت کے اوپر کبھی ایسا قحط نازل مت کرنا، کبھی ایسا سوکھا نازل مت کرنا کہ پوری امت میری برباد ہو جائے،
کبھی ایسا سوکھا نہ پڑے، ایسا قحط نہ پڑے کہ میری پوری امت برباد ہو جائے. اللہ نے یہ دعا قبول کی. آج سوکھا پڑتا ہے، قحط پڑتا ہے، کبھی گجرات میں پڑا، کبھی جھارکھنڈ میں پڑا، کبھی بہار میں پڑا، کبھی یو پی میں پڑا، کبھی انڈیا پورے بھارت بھر میں پڑا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سوکھا پڑ جائے اور دنیا بھر کے مسلمان مر جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ نبی کی دعا ہے. دوسری دعا میں نے یہ کی، اے اللہ کبھی ایسا سیلاب نہ آئے، کبھی ایسی باڑھ نہ آئے، کبھی ایسا طوفان نہ آئے کہ میری پوری امت ڈوب کر مر جائے. آج گجرات میں زلزلے آتے ہیں، آج دنیا کے مختلف علاقوں میں باڑھ آتی ہے، سیلاب آتے ہیں، سونامی آتی ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ ہوگا انشاءاللہ کہ ایسا سیلاب آئے، ایسا طوفان آئے کہ پوری دنیا کے مسلمان مر جائیں. اللہ نے اپنے نبی کی یہ دعا بھی قبول کر لی. تیسری دعا جو اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، یہ دعا کیا تھی؟ اے اللہ میری امت آپس میں اختلاف نہ کرے، آپس میں لڑائیاں نہ کرے، آپس میں باہم برسرے پیکار نہ ہو، میری امت میں آپس میں جھگڑے بازی نہ ہو، گٹ بازی نہ ہو. اللہ نے فمنعنی، یہ دعا قبول، یہ مقدر تھا امت کا. آج مسلمان مسلمان سے لڑ رہا ہے، مسلمان مسلمان کے خلاف آج آپس میں کتنے فرقے ہیں، کتنے جھگڑے ہیں، کتنی پارٹیاں ہیں. نبی نے یہ دعا کی تھی لیکن اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی. یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک سبق تھا کہ اے میرے نبی میں چاہوں تو تیری دعا بھی قبول نہ کروں. لہذا اگر کبھی ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو تو ہم اللہ تعالی کے بارے میں کوئی جملہ غلط استعمال نہ کریں، اپنی کمی سمجھے کہ ہمارے اندر کوئی کمی تھی، کوئی خامی تھی، کوئی گناہ کیا تھا ہم نے، کوئی پاپ کیا تھا کہ اللہ نے ہماری دعا قبول. اور دعا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبول ہو تو ایک چیز اور بتائی، اسی آیت جس میں یہ کہا گیا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعا کرو، چپکے سے دعا کرو، حد سے تجاوز مت کرو، اسی کے آگے یہ بھی کہا گیا کہ اپنے عمل کی اصلاح کرو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں فساد نہ مچانا، زمین میں سدھار ہو جانے کے بعد فساد مت مچانا. اس سے یہ سبق ملا کہ اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے پاپ اتنے زیادہ ہیں، ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، ہماری حرکتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دعا کو قبول نہیں کرتا. ارے یہ دعا وہ چیز ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جلیل القد امام ہے اور ان کے دور میں حجاج ابن یوسف جیسا ظالم آدمی ہے. ایک دن حجاج ابن یوسف جا رہا تھا، دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہے. پوچھا بھائی یہاں اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ بولے یہاں امام حسن بصری کا درس چل رہا ہے، وہ پڑھا رہے ہیں اور لوگ ان سے دین سیکھ رہے ہیں، لوگ جان رہے ہیں، دین کو سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اچھا میں بڑے آدمی حجاج بن یوسف نے اپنے پاس بلایا، امام حسن بصری کو پیغام بھجوایا کہ میرے پاس آئیے، میرے دربار میں آئیے. امام حسن بصری کے گھر والے پریشان ہو گئے کہ حجاج جیسا ظالم آدمی بلا رہا ہے. لیکن امام حسن بصری بولے کہ نہیں، مجھے ذرا برابر کوئی ڈر نہیں، میرا دل بالکل پرسکون ہے. سفید کپڑا پہن کے گئے، کفن پہن کے گئے کہ اگر آخری بات یہی ہوگی کہ حجاج مجھے مروا دے گا.
کیونکہ یہ حجاج بن یوسف کے خلاف اکثر بد دعا کرتے تھے کہ اللہ اس ظالم کو اٹھا لے, اور حجاج کو یہ بات معلوم تھی. امام حسن بصری گئے, بولے سنا ہے کہ آپ میرے خلاف بڑی بد دعائیں کرتے ہیں, بڑی شکایتیں کرتے ہیں. بولے ہاں, تمہارے جیسے ظالم آدمی کو اللہ تعالیٰ جتنا جلد ہو سکے دنیا سے اٹھا لے. کہا تمہاری یہ مجال, میں ابھی یہیں پر کھڑے کھڑے تمہیں مروا سکتا ہوں. کہا کہ تم اپنی طاقت لگا کے دیکھو, تمہارے ہتھیار ایک طرف, تمہاری تلواریں ایک طرف, تمہارے نیزے ایک طرف, اور میرے پاس سہام اللیل ہے, میرے پاس رات کے تیر ہیں. بولے رات کے تیر, یہ رات کے تیر کیا ہے؟ رات کے تیر کیا ہے؟ بولے اللہ کی بارگاہ میں جو آنسو بہاتا ہوں, رات کو اٹھ کے جو تہجد کی نماز پڑھتا ہوں, اپنے رب کے حضور جو آنسو بہاتا ہوں, میرے یہ آنسو یہ میرے تیر ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ میرے یہ تیر تیری تلواروں سے بھاری ہیں. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں کہ امام حسن بصری کا یہ جملہ سن کر حجاج بن یوسف تھر تھر کانپنے لگا کہ ارے ان اس ہتھیار کا کیا مقابلہ ہے. تھر تھر کانپنے لگا, فوراً حکم دیا کہ ان کو انعام و اکرام دے کر ودا کیا جائے. انہوں نے کہا کہ مجھے تیرا انعام نہیں چاہیے, اور ویسے ہی جیسے آئے تھے ناس کے ساتھ ویسے ہی چلے گئے. میرے بھائیوں, یہ طاقت آج ہمارے پاس ہو تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اور قوت کا ہم مقابلہ کریں. آج ہمارے اندر سب کچھ ہے. آج دنیا میں مسلمان کے پاس پیٹرول ہے, مسلمان کے پاس دولت ہے, مسلمان کے پاس دنیا ہے, لیکن مسلمان اب وہ مسلمان نہیں رہا جو راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے آگے آنسو بہاتا تھا. یہ راتوں کے تیر جو تھے ہمارے اخلاق کے پاس تھے, یہ ہتھیار آج ہمارے پاس ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کی بارگاہ میں دعا کے تمام آداب کے ساتھ, جو آداب ہمیں قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں, ان آداب کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ایک سوال یہ آیا ہے جو ابھی میں نے واقعہ بیان کیا تھا مسلم شریف کا, کہ اللہ کے نبی نے جو دعا کی تھی یہ اجتماعی دعا تھی یا انفرادی دعا تھی, اور یہ فرض نماز تھی یا نفل نماز تھی. اجتماعی کا لفظ اس حدیث میں اجتماعی کا کہیں کوئی لفظ موجود نہیں. اگر ایسا ہوتا کہ نبی نے بھی دعا کی اور پیچھے صحابہ نے بھی دعا کی تو باقاعدہ حدیث میں ذکر ہوتا کہ نبی نے دعا کی اور پیچھے ہم نے بھی آتایا اور ہم نے بھی دعا کی. ایسا حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے جہاں تک میں نے حدیث پڑھی. اور حدیث کے سیاق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز نفل نماز تھی, وہ نماز فرض نماز نہیں, اس لیے کہ وہاں پر ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ ظہر کی عصر کی فجر کی کوئی نماز تھی. بس اتنا ذکر ہے حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھی. تو یہ علماء نے جو حدیث کے شارحین ہیں انہوں نے اس حدیث کے شرح میں یہی لکھا ہے کہ وہ تحیت المسجد تھی, دو رکعت کے بعد مسجد میں جائے تو دو رکعت اس کو نفل نماز پڑھنی چاہیے, وہی وہ نماز تھی. واللہ اعلم بالصواب. مزید ہمارے علماء کرام موجود ہیں, اگر اس سلسلے میں ہماری جو تحقیق ہے وہ ہم نے بیان کر دی, اگر اس سے زائد اگر کچھ ہمارے علماء اگر کچھ بیان کرنا چاہیں بتانا چاہیں تو واضح کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے در کا محتاج بنائے, کسی اور کے در کا محتاج نہ بنائے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ خلوص کے ساتھ دعا کے آداب کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.